بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی ایسی بات نہ پہنچاوے جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو. ٹھیک سے ترجمہ دیکھ لو. میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی ایسی بات نہ پہنچائے یعنی جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو, اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں یہ کہ تمہاری طرف نکل کر کے آؤں اور میرا سینہ بالکل صاف ہوئے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کسی دوسرے صحابی کی شکایت کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی صحابی دوسرے صحابی کی مجھے شکایت نہ پہنچاوے. پھر اس کی حکمت حضور نے بیان فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر سے نکل کر جب تمہارے پاس مجلس میں آؤں تو میرا دل صاف ہوئے, کسی کی طرف سے ناراضگی نہ ہوئے, کسی کی طرف غصہ نہ ہوئے, کسی کی طرف بغض نہ ہوئے. یعنی جب بھی میں مجلس کے اندر آؤں تو تمام صحابہ کے بارے میں میرے دل کے اندر صفائی ہو, محبت ہو, کسی بھی صحابی کے بارے میں ناراضگی نہ ہو, غصہ نہ ہو, بغض نہ ہو, ایسی حالت میں مجلس کے اندر میں آؤں. ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں شکایت کرے تو سامنے والے کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ناراضگی آ جاتی ہے, وہ صفائی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے, اور خاص طور پر بڑوں کے معاملے میں, مثلاً استاذ ہے, پیر ہے, حاکم ہے, ان سے کسی کی شکایت نہ کرے. اس لیے کہ شکایت کریں گے تو ان کے دل میں اس مرید کے بارے میں, شاگرد کے بارے میں, اس رعیت کے فرد کے بارے میں دل میں ناراضگی آئے گی, دل کے اندر غصہ آئے گا, دل کے اندر بغض آئے گا, اور سامنے والے کو جو روحانی قلبی فیض ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا, سامنے والا اس سے محروم ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کی شکایت میرے سامنے نہ کرے. بعض حضرات نے اخرجہ کا مطلب بیان کیا ہے, میں دنیا سے اس طریقے سے جاؤں کہ میرے ہر ہر امتی کے لیے میرا دل صاف ہوئے. تو گھر سے مجلس میں آؤں تب, یا دنیا سے میں اس حال میں جاؤں کہ میرے ہر ہر امتی کے بارے کے اندر میرا دل صاف ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی نبی کے دل میں امتی کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں آنی چاہیے تاکہ امتی محروم نہ ہو جائے. یہی حال ہے کہ پیر کے بارے میں, پیر کے دل میں مرید کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ مرید محروم ہو جائے گا. بلکہ بڑوں کے دل چھوٹوں کے لیے صاف رہنے چاہیے تاکہ ان کو اچھی طرح ان کا قلبی فیض ملے. بس کوئی مصلح ہو تو مصلح کو بوقت ضرورت, بقدر ضرورت, بنیت اصلاح شکایت کر دے تو اس کی اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ محض سامنے والے کا دل گندا کرنے کے لیے बेजा शिकायते न करते फिरे जी।
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو نزل بها البحر لنزلت رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود نقل کرتی ہے۔ دیکھیے یہ صحابیات کا کمال ہے، خود سے جو غلطی ہو گئی اور اس کے اوپر تنبیہ ہوئی اس کو بھی امت کے سامنے نقل کر رہے ہیں تاکہ امت کا فائدہ ہو جائے۔ کا ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما عرض کیا، حضور آپ کے لیے صفیہ کے معاملے میں ایسا ایسا کافی شافی ہے۔ دراصل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا تھا اور ٹھنگنے قد کی تھی حضرت صفیہ، اور شوکنوں کے اندر کچھ نہ کچھ چکمک تو لگی رہتی ہے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے میں بڑی ماہرہ تھی، اس لیے دوسری امہات المؤمنین کو یہ دل میں آیا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف زیادہ بڑھ نہ ہو جاوے، حضور کی توجہ ان کی طرف زیادہ نہ ہو جاوے، اس لیے انہوں نے حضرت صفیہ کی شکایت کی، اور شکایت بھی کیسی کی، واقعی شکایت کی۔ یہ شکایت نہیں ہے، یہ ایک طرح کی غیبت ہے اور عیب جوئی ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زبان سے کہا بھی اور اپنا بالشت دکھا کر کے اشارہ بھی کیا، یہ قضا و قضا جو مقرر ہے نا اس میں یہی معنی نکلے گا کہ دو دو مر قضا و قضا، اس طرح اس طرح، یعنی کہ وہ ٹھنگنی ہے، زبان سے بولا بھی اور بالشت دکھا کر کے اشارہ بھی کیا حضرت صفیہ کے بارے میں، ان کا عیب بیان کیا۔ تو گویا کہ حضرت صفیہ کے معیوب ہونے کے لیے ان کا چھوٹا قد کافی ہے۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر کے ارشاد فرمایا، عائشہ آج تم نے ایک ایسی بری بات بولی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملائی جاتی تو سمندر بھی خراب ہو جاتا، سمندر بھی بگڑ جاتا، سمندر کے اندر وہ بری چیز غالب آ جاتی۔ دیکھو حضرت عائشہ سے حضور کی محبت اظہر من الشمس ہے، لیکن پھر بھی جب حضرت عائشہ سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرت صفیہ کا عیب نکالا، حضرت صفیہ کی غیبت کی، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے اصلاح، کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اصلاح کرے، یعنی کہ محبت کا تقاضا ہے چشم پوشی، کہ بھائی جانے دو، جو کرے وہ کرنے دو، یہ اپنا لاڈلا ہے تو اس سے تو اس کا بگاڑ بڑھے گا، اس کی برائی بڑھے گی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں کوئی شرعی اعتبار سے کمی کوتاہی دیکھے تو فوراً تنبیہ کی جاوے۔ تو حضور حضرت عائشہ کو تنبیہ کرنے لگے کہ دریا جیسی وسیع چیز یہ کلمات بگاڑ سکتے ہیں، تو تمہارے نیک اعمال کو تو بدرج اولا یہ کلمات بگاڑ سکتے ہیں، یعنی تمہاری یہ کلمات اتنے گندے اور برے ہیں کہ دریا جیسی وسیع چیز کو یہ کلمات بگاڑ سکتے ہیں، تو تمہاری نیکیوں کو تو بدرج اولا یہ کلمات بگاڑ سکتے ہیں، اسی لیے تم کو ایسے جملے بولنے نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا، اے یہودیہ، تو حضرت صفیہ کو بہت برا لگا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، تو حضور نے فرمایا، صفیہ عائشہ کو یوں جواب دے دو کہ تو تو نبی کی بیٹی, تو تو صدیق کی بیٹی ہے اور میں نبی کی بیٹی ہوں. اپنی فضیلت جتلا دو عائشہ کے سامنے, چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. تو کاش عائشہ تو کیا میری برائی کرتی ہے کہ یہودیہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں اور تو صدیق کی اولاد میں سے ہے. یہ حضور نے خود جواب سکھلایا تھا. معلوم ہوا کہ بھائی کسی کے اندر کوئی پیدائشی عیب ہے تو اس عیب کی وجہ سے تانا نہیں لگانا چاہیے, کوئی بری عادت ہے اس کی وجہ سے بھی تانا نہیں مارنا چاہیے, بلکہ ایسے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدگوئی یا سخت کلامی یا سخت مزاجی کسی چیز میں شامل ہوتی ہے تو وہ اس کو معیوب بنا دیتی ہے, عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی اگر تم بدگوئی کرو گے, سخت کلامی کرو گے, سخت مزاجی اختیار کرو گے تو وہ چیز بگڑ جائے گی, اچھی سے اچھی چیز بھی بگڑ جائے گی. گویا اس کے اندر بد کلامی, سخت مزاجی, بدگوئی کی تاثیر حضور نے مبالغے کے ساتھ بیان فرمائی. اور حیا یعنی نرمی جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ اس کو مزین بنا دیتی ہے, یعنی نرم کلامی سے وقار بڑھتا ہے, نرم کلامی سے چیز مزین ہو جاتی ہے, بد کلامی سے وقار مجروح ہوتا ہے. جیسے کسی کو دو طریقے ہیں, ہے سو رہا ہے چل سیدھا کھڑا ہو جا, دوسرا ہے کہ کتاب لے کے اگر قیام فرماوے تو بہت مناسب رہے گا. چلو.
وعن خالد بن معدان عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بدم لم يمت حتى يعقله, يعني من دم الخطاب بن العوف به رحمه الله. وقال هذا حديث غريب وليس اسناده متصل, لان خالد لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه.
خالد بن معدان کہتے ہیں وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, لیکن یہ خالد ابن معدان نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں دیکھا, اسی لیے یہ سند متصل نہیں ہے, بیچ میں ایک راوی کا انقطاع ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کو گناہ پر عار دلائے گا, مطلب ایسا گناہ جس کی وہ توبہ کر چکا ہو, تو جب تک وہ خود وہ گناہ نہ کر لیوے وہاں تک اس کی موت نہیں آئے گی. یہ بڑا خطرناک جرم ہے. ایک مسلمان نے ایک گناہ کیا, اس نے اس گناہ پر توبہ کر ڈالی, توبہ کرنے کے بعد بھی کسی موقع پر تم اس کو عار دلاؤ تو یہ عار دلانے والا موت سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو کے رہے گا. آج بڑے اچھے اچھے لوگ بعض مرتبہ بڑے خطرناک گناہ کر ڈالتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو کسی گناہ پر عار دلایا تھا, اس کے نتیجے میں ان کو اس گناہ میں پھنسنا پڑا, مبتلا ہونا پڑا. اسی لیے کسی مسلمان کو کسی برائی کے اوپر ٹون مت مارو. توبہ کرنا یہ حسن ایمان کی علامت ہے. آر بطور تحقیر کے ہوتی ہے, آر بطور تکبر کے ہوتی ہے. اب اس نے بیچارے نے توبہ کر لی, پھر بھی آپ اس کی تذلیل کے لیے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے پیچھے پڑے رہو اور موقع موقع اس کو آر دلاؤ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے ایسا آدمی خود اس گناہ میں پھنستا ہے. جی.
وعن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطل الشماتة لأخيك فرحمه الله تعالى وبدنك. رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن غريب.
حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھائی کوئی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو تو اس پر خوشی کو ظاہر مت کر. تیرا بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو اس پر تو خوشی ظاہر مت کر، اللہ تعالیٰ اس بھائی پر رحم کر دے وے اور تجھے اس کے اندر مبتلا کر دے وے. ایک مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوا تو خوش مت ہو، یہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو رحم کر کے اس مصیبت سے نجات دے دے وے اور تم خود اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تمہاری بیجا خوشی پر اللہ ناراض ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی یہ ہوگی کہ وہ تو تکلیف سے نجات پا گیا تم تکلیف میں پھنس گئے. اسی لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا نہیں. چلو.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يحكيت أحدهم أن لي كذا وكذا. رواه الترمذي رحمه الله وصححه.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، کسی کی نقل اتارنا مجھے پسند نہیں ہے، اگرچہ میرے لیے ایسا ایسا ہی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ میرے لیے ایسا ایسا ہی کیوں نہ ہوئے. ایسا ایسا یعنی مجھے بے حساب مال مل جاوے، مجھے بے حساب دولت مل جاوے، یعنی نقل اتارنے کے بدلے میں مجھے بے حساب مال ملے، بے حساب دولت ملے، پھر بھی میں کسی مسلمان کی نقل نہیں اتاروں گا. یا نقل اتارنے کا مطلب ہے بطور عیب، بطور مذاق، بطور حقارت کسی کی نقل اتارنا یہ ممنوع ہے. اب یہ نقل اتارنا ایک قول میں بھی ہوا کرتا ہے اور دوسرا فعل میں بھی ہوا کرتا ہے، کسی کی بات کو اسی کے انداز میں مذاقیہ طور پر کوئی نقل کرے، مذاقیہ انداز کے اندر جو ہے نقالی کرے اور اس کی استہزاء، اس کی حقارت کے انداز کے اندر اس کی بات نقل کرے، یا یہ کہ کوئی بیچارہ لنگڑا آدمی ہے تو اس کے لنگڑا پن کی کوئی آدمی نقل کرے، کوئی آدمی کی گردن جھکی ہوئی ہے تو اس گردن جھکے ہوئے آدمی کی نقل اتارے. غرض یہ کہ لوگوں کو ہنسنا ملے، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی نقالی کرے گا تو یہ بڑی بری چیز ہے. آج لوگ پیسے لے کر نقالیاں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی ہو نے تو ابھی میں کسی کی نقالی نہیں کروں گا. ہاں حسن میں نقالی کرو، مثلا آپ جو ہے فلاں قاری صاحب کی قرات کی نقل کریں، فلاں قاری صاحب کے طرز قرات کو نقل کریں، فلاں مشہور خطیب صاحب کے طرز خطابت کو نقل کریں، یعنی ایک اچھے انداز میں، اس میں نہ تحقیر ہو نہ استہزاء ہو نہ مضحکہ ہو تو ٹھیک ہے. جی.
وعن جندری رضی اللہ عنہ قال جاء عربی فانہ راحلته ثم قال ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم اتى راحلته فاطرقا ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك في رحمتنا احدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقولون واقولون بعير، الم تسمعوا الى ما قال؟ قالوا بلى. وهو ابو داود رحمه الله. وذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه كفى بالمرء كذبا في باب الاعتصام في الفصل الاول.
حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی کہیں سے مدینہ منورہ پہنچے اور اپنی سواری کو انہوں نے بٹھایا، پھر سواری کو انہوں نے سواری کے پیر باندھ دیے. اس زمانے کے اندر اونٹ کو आगे वाला जो ये पैर होता है ना, इसको मोड़ के यहाँ एक रस्सी बांध देते हैं, वो जो सर पे बांधते हैं ये काल काला काला, वो असल अरब बद्दू लोगों की चीज है कि वो ऊंट को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस ऊंट का ये आगे वाला पैर इतना मोड़ के बांध दे ने तो ज्यादा दूर नहीं जाता, करीब 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 में चरता रहता है। फिर जब ऊंट की रस्सी खोली तो उसको कहाँ संभालते फिरे, तो वो सर पे बांध देते थे, तो अब लोग उसको स्टाइल में बांधते हैं। ये असल अरब के बद्दुओं का है ये काल। तो उन्होंने आकर के पहले ऊंट को बिठाया, सामान उतारा और पांव बांधे, फिर मस्जिद में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। फलम्मा सल्लमा, फिर जब इन्होंने सलाम फिराया यानी नमाज से सलाम फिराया, या हुजूर की मुलाकात के बाद वापसी का सलाम किया, दोनों एहतमाल है कि मुलाकात से फारिग हो गई अब घर रवानगी है तो वापसी का सलाम किया, तो दुआ करने लगे वो ऊपर से फलम्मा सल्लमा अतारा हिलत हो, अपनी सवारी के पास आए और सवारी का पैर बांधा था वो छोड़ दिया और फिर उसके ऊपर सवार हो गए और निदा लगाई, दुआ बिन निदा, जोर से आवाजी दुआ की, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा, हे अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करो और हमारी रहमत में किसी को शरीक मत करना, बस हम दो पर अज रहमत और किसी पर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सुनी तो क्या फरमाया, अतकुलुन हुवा अदल्लु अम बईरु, तुम बोलो ये अरबी ज्यादा गुमराह है या उसका ऊंट ज्यादा गुमराह है, दोनों में कौन ज्यादा अदल है। हुजूर पूछने लगे क्या मतलब कि इसमें जहालत ज्यादा है या उसके ऊंट में जहालत ज्यादा। देखो नहीं, अल्लाह ताला की रहमत वासिया को इसने तंग कर डाला, रहमत वासिया तो सब के लिए है, और रहमती वसीयत कुल्ला शय, और इसने तो रहमत को तंग करके अपने लिए और हुजूर के लिए खास कर डाला, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि ये बड़ा जाहिल कि इसका ऊंट बड़ा जाहिल, ये तंबीह फरमाई हुजूर ने। मालूम हुआ कि दुआ के अंदर तंगी करना ममनू है। देखो एक है ताइन के साथ दुआ करना कि अल्लाह फुलां साहब को आप शिफा दीजिए, फुलां पर रहमो करम कीजिए, फुलां साहब को बरकत वाली रोजी दीजिए, ये तो ठीक है ताइन के साथ, लेकिन आप यूं कहो कि अल्लाह फुलां को रहमत दीजिए उसके अलावा किसी को मत देना, ऐ अल्लाह फुलां को रोजी दीजिए उसके अलावा किसी को रोजी मत देना, इस तरीके से रहमत को तंग कर देना ये ममनू है, ये मना चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआओं में तमाम ईमान वालों को शामिल कर लेना चाहिए। दूसरी गुस्ताखी क्या की इन्होंने कि अपने ऊपर रहमत की दुआ मुकद्दम की और हुजूर के लिए रहमत की दुआ मौखर की। देखो अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन, मुझ पर रहम कीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कीजिए, तो अपनी जात को मुकद्दम किया और हुजूर को मौखर किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा उस बात को, ये बड़ी बेअदबी वाली बात उसने कही। तो मालूम हुआ कि इस तरीके से तर्ज दुआ का इख्तियार न किया जावे। बहरहाल हुजूर के सामने उन्होंने दुआ बिन निदा की, तो इससे मालूम हुआ है कि बाज मरतबा कभी दुआ जहरन भी हो जावे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जो है जहरन दुआ का मकसद अच्छा होना चाहिए, कोई खामोखा दूसरा मकसद न होना चाहिए। जी दो बुजुर्ग दोनों इस वक्त दुनिया में हयात नहीं है, एक मरतबा बहुत साल में जिस साल अरबी चारूम पढ़ता था दारुलूम माटली वाला के अंदर तकरीर का मुसाबका हुआ था पूरे गुजरात के मदारिस का, डाबेल की तरफ से मौलाना सईद साहब बुजुर्ग मोहतिम साहब ने मुझे भेजा था। जब गए तो रात का खाना उस वक्त दारुलूम माटली वाला के मरहूम मोहतमिम साहब मौलाना याकूब साहब वलनवी के घर पर था, तो مرمان نور عالم صاحب امینی دیوبند سے حکم کے طور پر تشریف لائے تھے تو فرائی پاپلیٹ اور دوسری بھی قسم قسم کی انواع و اقسام کی مچھلیاں اور کھانا دسترخوان پر تھا. تو اس وقت دارالعلوم ماٹلی والا میں استاد حدیث تھے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب, سیتامڑی کے تھے, بہار کے بہت مشہور مقرر تھے, گجرات میں بہت تقریریں کرنے آتے تھے, اس یہاں بھی سب جگہ جاتے تھے. تو مولانا کھانے کے بعد زور زور سے دعا دینے لگے, پہلے تو جو مسنون دعائیں ہیں وہ, اس کے بعد اے اللہ پکانے والیوں کو برکت عطا فرما, اے اللہ پکانے والیوں کی مرادیں پوری فرما, زور زور سے, یعنی کچن تک آواز جاوے اس انداز کے اندر. تو مرحوم مولانا یعقوب صاحب علنوی فرمانے لگے, حضرت وہ تو سب پکا کے جو ہے نا کسی رشتے دار میں کوئی تقریب ہے وہاں گئی ہے, کوئی نہیں ہے اندر. پھر سب جتنے بھی شرکائے مسابقہ آئے ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے مولانا عبدالحنان صاحب کہنے لگے, مقرر بنو گے نا یہ سیکھ لو, کسی کے یہاں جاوے نا تو عورتوں کو خاص دعا دینے کی, بیان کے بعد بھی عورتوں کے لیے خصوصی دعا کروانے کی مائک میں, تو وہ مستورہ سنے گی, تو آپ آئندہ جب جاؤ گے نا تو پہلے سے زیادہ اچھا کھانا ملے گا. یہ بھی گڑ ہے مستورات کو تو دعا میں یاد رکھنے کا. چلو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب فاسق آدمی کی تعریف کر کی جاتی ہے غضب الرب تعالی, اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عرش اس کی وجہ سے ہلنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ فاسق کی تعریف کرنا یہ فاسق کے فسق کی تائید کرنا ہوا, اس لیے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں. گویا کہ تعریف کرنے والا فاسق کے کاموں پر, فاسق کے فسق پر راضی ہے اور فاسق کے فسق کے اوپر اظہار رضا یہ انسان کو کفر تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے کہ آئندہ چل کر کے یہ فاسق آدمی حرام کو حلال جاننے لگے گا اور تحریم کی تحلیل, تحلیل کی تحریم میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہ جو فرمائے کہ اہتز لہ العرش, اس کا کیا مطلب؟ تو بعض شعرا کہتے ہیں کہ واقعتاً عرش الہی ہلنے لگتا ہے, بعض شعرا کہتے ہیں کہ یہ ہیبت ناک معاملے کی تعبیر ہے, اور جو ہے یہی مسئلہ آتا ہے وہ طلاق کے والے معاملے میں بھی, کہ جب کوئی آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے, یعنی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, بڑا سنگین ہے, یہ اس بات کی علامت ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مذمت ہے فاسق کی تعریف کرنے کی, یہ عمومی تعریف کی مذمت ہے کہ کوئی آدمی کسی فاسق کے بارے میں یوں کہے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے یہ ہیں, یوں عمومی تعریف. اگر تعین کے ساتھ ان کی کوئی واقعی خوبی بیان کرے تو حرج نہیں. مثلاً یہ فاسق ہے لیکن بڑا سخی ہے, تو کہنے کا کہ بھائی جناب عالی میں تو سخاوت بہت اونچی ہے, کاش کہ یہ فسق کبھی چھوڑ دے وے. تو اس طریقے سے اس کے اندر کوئی واقعی خوبی ہو اس کو متعین کر کے اگر اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ جائز ہے. شرح فرماتے ہیں کہ بے عمل دنیا دار علماء کی تعریف کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو علم پر عمل نہ کرتے ہو اور دنیا دار ہو, ان کی تم تعریف کرنے لگ جاؤ عمومی تعریف, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے گمراہ شعراء, ریاکار قراء, ان کی تعریف کا بھی یہی حکم ہے. چلو,
وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعوا من على خلال كل الى القياده والكذب والوحده والبيقين رحمه الله في شعب الايمان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا پیدا کیا جاتا ہے تمام طرح کی عادتوں کے اوپر، مگر خیانت اور جھوٹ ایمان والے میں نہیں ہو سکتی. گویا کہ خیانت اور جھوٹ ایمان کے نور کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. گویا مومن کے اندر خیانت بھی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مومن کے اندر ہو تو وہ کوشش کر کے یہ دونوں برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی محنت کرے. جی
وعن صفان بن سليمان انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له ويكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له ويكون المؤمن كذابا؟ قال لا. رواه مالك رحمه الله. والبيهقي رحمه الله في شعب الايمان مرسلا.
یہ صفوان ابن سلیم جو ہے نا، یاد رکھنا تابعین میں سے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے تابعی ہے. حضرت حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے حمید کے آزاد کردہ غلام ہے. 40 سال تک زمین پر پہلو رکھ کر سوئے نہیں، اتنے اونچے درجے کی یہ تابعی ہے. صرف بیٹھ کر کے زندگی گزارتے تھے اور اسی بیٹھنے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. کثرت سجود کی وجہ سے پیشانی پر گڑھا پڑ گیا تھا. کبھی امیروں کا عطیہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، ایسے اونچے درجے کی یہ تابعی ہے. کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. یعنی مومن ایسے تو سخی ہونا چاہیے، لیکن بخل مومن میں آ سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن، ارے بزدل، پہلا ہے بزدل، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یعنی ایسے تو شجاعت ہونی چاہیے، لیکن بزدلی آ سکتی ہے مومن میں. پھر پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں، مومن میں سخاوت ہونی چاہیے لیکن بخیلی ہو سکتی ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، مومن کبھی بڑا جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے. دیکھیے لفظ کذاب کی نفی ہے. کیا معلوم ہوا؟ کہ کبھی کبھار بتقاضے بشری غیر اختیاری طور پر جھوٹ صادر ہو جاوے وہ الگ بات ہے، لیکن بالقصد عادت نہ بنا لیوے جھوٹ کثرت سے بولنے کی، گویا ایمان اور جھوٹ میں عادت یہ کبھی جمع ہونے والی چیز نہیں ہے. چلو.
وعن عمران بن الخطاب قال اتيت ابا ذر رضي الله تعالى عنه فوجدته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان الشيطان لا يتمثل في صوره الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث رواه مسلم رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ یقیناً شیطان انسان کی شکل میں سامنے آتا ہے. دیکھو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے، لیکن حدیث کا مضمون یہ بتلا رہا ہے کہ انہوں نے حضور سے سنا ہوگا. اس انداز کا یہ مضمون ہے کہ یہاں شیطان سے مراد لیا جاوے شیاطین الجن، ابلیس کی اولاد. تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ شیاطین الجن ابلیس کی اولاد بہت سی مرتبہ انسان مرد کی شکل میں آتا ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ انسانوں میں کے شیطان فیاتی القوم اب وہ جن شیطان کی اولاد انسان کی شکل میں لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کے سامنے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے. آ کر لوگوں کے سامنے جھوٹی حدیث کا ایک مطلب ہے جھوٹی بات. جھوٹی بات کہ بھائی آج تو مدرسے کے اندر جو ہے نا بریانی پکنے والی ہے, حالانکہ حسب معمول دال چاول ہے, لیکن آ کر کے وہ جھوٹی بات کہے گئے کہ آج بریانی پکنے والی ہے. اس طریقے سے انسان آ کر ہے شیطان لیکن انسان کی شکل میں وہ ایسا کہے گئے. اور بعض حضرات نے حدیث سے مراد لیا ہے حدیث نبوی, کہ یہ جو شیطان ہے جن شیطان ابلیس کی اولاد انسان کی شکل میں آ کر جھوٹی حدیثیں بیان کرے لوگوں کے سامنے. فیتفرقون, حدیث سننے کے بعد لوگ متفرق ہو گئے یعنی اپنے اپنے گھر چلے گئے, اپنے اپنے کام پر چلے گئے. فیقول الرجل منہم, سامعین میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آج ایک آدمی کو سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہا تھا, میں اس کے چہرے کو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام کیا ہے وہ میں نہیں پہچانتا جو حدیث بیان کر رہا تھا. تو گویا غیر معروف اشخاص تمہارے سامنے کوئی بات بیان کرے یا حدیث نبوی بیان کرے یہ ہو سکتا ہے, لہذا اگر کوئی تمہارے سامنے حدیث بیان کرے تو پوری طرح اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. ابلیس کی شکل, ابلیس انسان کی شکل میں آتے ہیں یا ایک انسان ابلیسی اوصاف کے ہوا کرتے ہیں, لہذا ہر کس و ناقص سے حدیث سننا نہیں چاہیے, حدیث سننے میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے. اور دیکھو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی حدیث شیطان آ کے کیا گھڑ سکتا ہے؟ تو گھڑ سکتا ہے, کوئی حرج یعنی یہ ممکن میں ممکنات میں سے ہے, جبکہ حضور کی شکل نہیں اختیار کر سکتا نہ انسان نہ جنات نہ شیطان کوئی بھی, حضور کی شکل اختیار کوئی شیطان نہیں کر سکتا. کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی شکل کو اختیار کر لے ہوئے یہ ایک نقص ہے نبی کی شان نبوت اور ذات نبوت میں, اس لیے کوئی شیطان اور کوئی ابلیس کوئی جن نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. رہا حدیث شریف کو بیان کرنا, تو یہ ذاتی نقص نہیں ہے, بہت سے انسان بھی حضور کی طرف گھڑی ہوئی حدیثوں کو نقل کرتے ہیں منسوب کرتے ہیں, لہذا حدیث کے عنوان پر حضور کے فرمان کے عنوان کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث بیان کر سکتا ہے اور یہ ذات نبوت کے اندر عیب نہیں ہے, وہ اس بیان کرنے والے کا عیب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کوئی کوئی بات بیان کرے چاہے حدیث بیان کرے چاہے کوئی بات بیان کرے پوری تحقیق کرنی چاہیے, ایسے ہی سن لینا نہیں چاہیے. اور ہر سنی سنائی بات بھی نقل نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ سنانے والا اللہ جانے کیسا تھا, لہذا کہ بھائی مسجد میں آج ممبر پر ایک صاحب بیان کر رہے تھے انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی, تو ہر سنی سنائی بات کو نقل نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے بعض شارحین نے حدیث نے لکھا ہے کہ کوئی تمہارے یہاں واس کرنے آوے تقریر کرنے آوے تو پہلے وہ متعارف ہونے چاہیے, بغیر تعارف کے ان کی واز اور تقریر سننے نہ بیٹھ جاوے, اس لیے کہ وہ شیطان ابلیس انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی شیطانی صفت انسان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ادھر ادھر کی باتیں بے بنیاد بے سند بیان کرے گا اور تم اس کی لمبی داڑھی اور جبا قبا امامہ ڈنڈی بنڈی دیکھ کر کے سمجھے کہ کوئی علامہ وقت ہے, اور ان کی باتوں کو آپ اہتمام سے لکھے بھی نقل بھی کرے یاد بھی کرے اور دوسروں کے سامنے نقل کرنا بھی چالو کر دے, اسی لیے غیر متعارف آدمیوں سے واعظ نہیں سننا چاہیے جب تک کہ ان کا علمی مقام مستند طور پر معلوم نہ ہو جاوے. چلو.
وعن عمران بن حطان قال اتيت ابا ذر رضي الله عنه فوجدته في المسجد مهتديا بكساء اسود وحده.
اور تعارف اتنا لمبا بھی نہ ہو پھر کہ آدھے گھنٹے کا بیان ہی ہو جاوے, بیان پانچ منٹ کرنے, تعارف آدھے گھنٹے کا, ایسا بھی نہ ہو, متعارف شخصیت ہونی چاہیے. چلو.
وعن عمران بن حطان قال اتيت ابا ذر رضي الله عنه فوجدته في المسجد مهتديا بكساء اسود وحده
صلی اللہ علیہ وسلم.
سو خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر.
حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جلیل القدر مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ تو مسجد میں حبو بستہ بیٹھے ہوئے ہیں کالی چادر میں اکیلے اکیلے. ارے بھائی یہ کیا کالی چادر باندھ کر کے حبو بستہ مسجد میں بالکل تنے تنہا بیٹھے, کہ حضرت ابو ذر جیسی شخصیت نعمت عظمیٰ امت کے لیے ان کے آگے پیچھے لوگوں کا حلقہ ہونا چاہیے جو ان سے حدیث سنے استفادہ کرے علم حاصل کرے, اور یہ تو اکیلے مسجد میں حبو بستہ بیٹھے ہوئے. تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا. فقلت یا ابا ذر, تو میں نے پوچھا حضرت ما هذه الوحدہ, یہ تنہائی اکیلا پن یہ کیسا, یعنی آپ کا تو سلسلہ فیض جاری رہنا چاہیے, علمی مجلس آپ کی جاری رہنی چاہیے, آپ کی شخصیت تو بڑا مقام رکھتی ہے, یہ کیا آپ اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے ہو. تو کیا فرمایا حضرت ابو ذر نے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اکیلا آدمی بہتر ہے برے دوست کے مقابلے میں, بڑے ہم نشین کے برے ہم نشین کے مقابلے میں, یعنی برا ہم نشین اس کے مقابلے میں تو اکیلے بیٹھنا بہتر ہے. دیکھو بھائی, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر برائی پیدا کریں گے, غیبت کروائیں گے, چگلیاں کروائیں گے, نمیمہ کروائیں گے, ان کی بری عادت تمہارے اندر منتقل ہوگی, اس لیے اکیلے بیٹھنا بہتر برے ہم نشین کے مقابلے کے اندر. اور بہترین ہم نشین بہتر ہے اکیلے رہنے کے مقابلے کے اندر, قابل اعتماد رفقا, نیک صالح رفقا, متقی رفقا, یہ بہتر ہے اکیلے بیٹھنے کے مقابلے میں, یعنی اچھے دوستوں کے ساتھ رہو یہ اکیلے رہنے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. چونکہ اکیلے بیٹھے بیٹھے انسان جو ہے نا ادھر ادھر کی سوچتا رہتا ہے, اور اسی کے اندر آدمی جو ہے اوہام وساویس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. عام طور پر اوہام و فاسدہ وساویس ڈپریشن ٹینشن اکیلے رہنے والوں کو زیادہ پیش آتا ہے. تو اچھے دوستوں کے ساتھ رہو. واملاء الخير خير من السكوت, املاء کے معنی القاء, یعنی حدیث بیان کرنا, کوئی بات پیش کرنا, یہ بہتر ہے سکوت کے مقابلے میں, کہ اچھی بات بیان کرو, اچھی بات لکھواؤ, اچھی بات پیش کرو, اچھی بات کا مذاکرہ کرو, یہ خاموش بیٹھے رہنے کے مقابلے میں بہتر ہے. اور خاموشی بہتر ہے برے املا اور القا سے, یعنی بری بات لکھواؤ, بری بات بیان کرو, بری بات پیش کرو, بری بات کا مذاکرہ کرو, اس کے مقابلے میں خاموش رہنا بہتر ہے. چلو. حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام الرجل, آدمی کا مرتبہ, آدمی کی منزل, مقام, مرتبہ, خاموشی کے ساتھ یہ بہتر ہے 60 سال کی عبادت کے مقابلے میں. دیکھ لیا, 60 سال کی عبادت کے مقابلے میں خاموشی کے ساتھ رہنا بہتر ہے, افضل ہے. کیا مطلب؟ خاموش رہے, اللہ کی قدرت میں غور کرتا رہے, خاموش رہے, ذکر قلبی میں مشغول رہے, اس سے 60 سال کی عبادت والا درجہ انسان کو مل سکتا ہے. تو خاموشی, قدرت الہیہ میں غور, ذکر خفی, ذکر قلبی, اس میں مشغول رہنا 60 سال کی عبادت والا درجہ دلوا سکتا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بری باتوں سے خاموشی بہتر, بری باتوں کے مقابلے میں نیک اعمال پر مداومت بہتر, کثرت کلام میں بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے, اس لیے خاموشی رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مرتبے والا ہے. اسی لیے فضول گوئی کے مقابلے میں خاموش رہا کرو. ہاں اگر کوئی دینی مذاکرہ ہے تو وہ افضل ہو جائے گا. جی.
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بالدوري قال قلت يا رسول الله اوصني قال اوصيك بتقوى الله فانه ازين لامرك كله.
بس ایک ایک پڑھو نصیحت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, پھر حضور کی مجلس میں جو کچھ دیکھا سنا وہ پورا لمبا مضمون بیان کیا حضرت ابو ذر نے. یہاں تک کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ میں تم کو تاکید کرتا ہوں اللہ تعالی سے ڈرنے کی, ہر قسم کا تقوی تمہارے اندر آ جاوے, اعلی قسم کا تقوی بھی آ جاوے کہ تم شکوک اور مشتبہات سے بچنے والے بن جاؤ, شک والی چیزوں سے, درمیانی تقوی بھی آ جاوے کہ حرام سے بچنے والے بن جاؤ, اور سب سے کم درجے کا تقوی کفر اور شرک سے بچنے والے بن جاؤ. یہ تینوں قسم کے تقوی آ جاوے, اس لیے کہ وہ تمہارے تمام کاموں کو زیادہ مزین کرنے والا ہے. یعنی تمہارے دینی کام بھی تقوی سے مزین ہو جائیں گے, دنیاوی کام بھی تقوی کی برکت سے مزین ہو جائیں گے. چلو.
قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء وضم لك في الأرض.
ہاں میں نے کہا حضور اور نصیحت کیجئے, زیدنی اور نصیحت مجھے کیجئے, تو کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو. دیکھو ذکر اللہ میں قرآن شامل ہے, لیکن تخصیص پہلے تعمیم بعد میں آئی, یہ اہمیت کو بتلانا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو, یہ بہت بڑا ذکر ہے, اور اللہ کے عمومی ذکر میں بھی مشغول رہو. دیکھو لفظ ذکر جو ہے نا نسیان کی ضد ہے, نسیان یعنی غافل ہو جانا, بھول جانا, اور ذکر یعنی یاد رکھنا اور بولنا, ذکر تذکرہ کرنا. اور اصل تو ذکر ہوتا ہے دل سے دھیان اللہ کی طرف, اور زبان سے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. بعد میں چل کر ذکر کا لفظ ہر وہ نیک کام جس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کی جاوے, وہ تمام نیک کام کو ذکر کہتے ہیں کہ جس میں قرب الہی حاصل کرنا بندے کا مقصود ہو. اور ایک تعریف ذکر کی یہ بھی کی جاتی ہے جس موقع پر شریعت کا جو حکم ہو وہ پورا کرنا, وہ ہے اللہ کا ذکر. جس موقع پر شریعت کا جو حکم ہو وہ پورا کرنا اللہ کا ذکر. جیسے ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کی نماز پڑھ لینا، یہ اللہ کا ذکر ہوا. اب کوئی آدمی وقت آیا اور نماز نہیں پڑھے تو کہتے کہ میں تو ذکر اللہ میں مشغول ہوں، تسبیح پڑھتا بیٹھا ہے، تو وہ گنہگار ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھے اور تسبیح پڑھتا بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرو. علیک بتلاوت القرآن. علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہ دیوبند میں تھے، کا ایک دن جمعہ کا دن تھا، دل ہوا کہ بس آج بس میں تلاوت میں وقت گزاروں، تو کہا فجر کی نماز پڑھی ایک مسجد میں اور فوراً تلاوت کرنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جمعہ کی اذان ہو گئے اور قرآن کے چند پارے باقی رہ گئے تلاوت مکمل کرنے کے اندر. ارادہ تو یہی تھا کہ تلاوت کر کے مکمل قرآن کر کے ہی اٹھوں، لیکن جس مسجد میں میں فجر پڑھ کے تلاوت میں مشغول ہوا وہاں شرعی جمعہ ہوتی نہیں تھی، اسی لیے کہ پھر مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہوا. تو یہ ہمارے اسلاف ہے، جمعہ کو فجر سے جمعہ کی اذان تک مسلسل تلاوت کے اندر بھی وہ مشغول رہتے تھے. اپنے وہاں تک اذان تک سبق نہیں پڑھیں گے، فکر مت کرو. علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا تمہارے لیے آسمان کے اندر تذکرے کا باعث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کریں گے اور ملائکہ بھی تمہارے لیے دعا اور استغفار کریں گے. یہ دونوں مطلب ہے، اللہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ میں تمہارا تذکرہ کریں گے اور ملائکہ تمہارے لیے دعا اور استغفار کریں گے. وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، قرآن اور ذکر اللہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے، اس سے اللہ کی معرفت دنیا میں ملے گی، یقین ملے گا، ہدایت کا راستہ ملے گا، معرفت کے انوار سے تم نوازے جاؤ گے. جی پھر میں نے کہا حضور اور نصیحت فرمائیے، تو فرمائے کہ دیر دیر تک خاموش رہا کرو، بول بول مت کرو، یعنی اللہ تعالی کی قدرت میں غور کرتے ہوئے خاموش رہو، بول بول مت کیا کرو. حضرت مولانا برار الرق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ایک ہی مرتبہ ہردوئی حاضری ہوئی، میری تدریس کا ڈابل میں پہلا سال تھا، تو ایک ابو ظبی کا طالب علم مجھے کہنے لگا مجھے سب جگہ لے جاؤ، تو ربیع الاول ششمائی کی تعطیلات میں میں اس کو لے کر گیا تھا ہردوئی. تو حضرت کی یہاں اثر بعد مجلس ہوتی تھی کھلے میدان میں، حضرت چارپائی پر بیٹھتے تھے اور طلبہ کھلے میدان میں سنے کچھ قصے سناوے، اور بڑی بڑی پلیٹ کے اندر ہے نا اینٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کسی کو پوچھا کہ اینٹ کے ٹکڑے، میں سمجھا استنجے کے لیے ڈھیلے ہوں گے، تو بعد نے بتایا کہ اس کا نام ہے دوا اللغو. کیا مطلب دوا اللغو کا؟ کہ مجلس میں جو طالب علم بھی بات کرتے پکڑا جائے گا حضرت اس کو بلائیں گے اور ایک اینٹ کا ٹکڑا دیں گے، لو منہ میں رکھو پانچ منٹ تک. دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو دس منٹ ہے، ہر مرتبہ پانچ پانچ منٹ بڑھتی جاتی ہے جو فضول کلام کرے اس کو، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے دوا اللغو. تو ایسا علاج کچھ ہونا چاہیے بک بک کرنے والوں کے لیے. تو کہا دیر دیر تک تم خاموش رہا کرو اور اللہ کی قدرت میں غور کیا کرو. فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، اس لیے کہ وہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور آدمی خاموش رہتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور آدمی کلام ہی نہیں کرے گا تو شیطان برے کلام میں لے بھی نہیں جا سکے گا، جس سے دین کا آخرت کا نقصان ہو جاوے. بولے تو ہوئے نا، چوپج رہے تو پھر نقصان کائی کا ہوئے. تو گویا زبان کے راستے سے عملی زندگی میں شیطان کے سرایت ہونے سے حفاظت ہو جائے گی، اور تیرے لیے تیرے دینی امور میں یہ خاموشی مددگار ثابت ہوگی. جی میں نے عرض کیا کہ حضور آپ اور نصیحت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردار کر دیتا ہے، دل کے اندر غفلت طاری ہوتی ہے، دل سخت بن جاتا ہے، علم معرفت کا نور بجھ جاتا ہے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے، اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ اعتدال سے اگر کوئی آدمی ہنسے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردار ہو جاتا ہے اور دل میں سختی اور قساوت آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایمانی انوار سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان اور عبادت کا ایک نور انسان کے پاس ہوتا ہے، کثرت ذہن سے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی میں نے عرض کیا، حضور اور نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ حق بات بول دو اگرچہ کسی کو کڑوی لگنی ہو نہ تو لگے، کھیت دینے کی حق بات. چلو میں نے عرض کیا حضور اور نصیحت کیجئے، تو کہا اللہ کے معاملے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو. لوگوں کی ملامت کہ بھائی یہ تو دیکھو نہیں کیسا آدمی ہے، اس کو حکمت مصلحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو جہاں ہوئے وہاں جو ہے نے کواڑج مارتا پھرتا ہے، تو حق بات کیٹ ڈالنے کی اس میں اور اللہ کی بات بتلا دینے کی اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرانے کا نہیں. چلو میں نے کہا حضور اور کچھ نصیحت کیجئے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ تجھے وہ چیز لوگوں کے عیب ظاہر کرنے سے روکے. دیکھو برابر ترجمہ، لیاح جوز کا، تجھے وہ چیز لوگوں کے عیوب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو. جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو، کیا مطلب اس جملے کا؟ کسی کے عیب تمہارے سامنے آوے تو خود اپنے عیب دیکھ لو، یعنی تم کو یہ لگے کہ میں کسی کو نصیحت کروں، کسی کے عیب کو اچھالوں، نصیحت نہیں عیب کو اچھالوں، تو اپنے عیب دیکھ لو نا کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں دوسرے کے عیبوں کو جھانکنے کے مقابلے میں. تو معلوم ہوا امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، لیکن عیوب کو، لوگوں کے عیوب کو دیکھتے مت پھرو، اپنے آپ کو پاکیزہ دکھاتے مت پھرو، اور اپنے نفس کو حقیر سمجھو، تمام سے زیادہ اپنے اندر نقص سمجھو. تو بہرحال لوگوں کے عیوب ظاہر کرنے سے پہلے اپنے عیب کو آدمی دیکھ لے گا تو کبھی دوسروں کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا. جی
صلی اللہ علیہ وسلم.
اوہو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو خصوصی خطاب کر کے فرمایا اے ابو ذر، میں تم کو دو عادت بتلاؤں کہ وہ پیٹھ کے اوپر بہت ہلکی ہے. پیٹھ پر ہلکی یعنی ان دونوں نصیحت پر عمل کرنا بہت آسان ہے، دونوں نصیحت پر عمل کرنا کوئی دشوار اور مشکل کام نہیں ہے، لیکن ترازو کے جہاں اعمال تولے جائیں گے میزان عدل، اس میں بڑے وزندار ہے، وہ بڑی وزندار چیز. کون سی چیز؟ کہا میں نے عرض کیا حضور ضرور بتلائیے، ضرور بتلائیے، جو وزن میں ثقیل ہو اور عمل کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ دیر تک خاموش رہا کرو. خاموش رہنے میں آدمی کو کوئی محنت نہیں پڑتی، بولنے میں محنت پڑتی ہے، جملے مرتب کرنے کے، الفاظ کی ترتیب دینے کی، اور ظاہر میں مشغول رہنے کا، باطن کو بھی مشغول رکھنے کا، کیا بولوں کیسے بولوں، حالانکہ چپ رہنے میں کوئی مشقت ہی نہیں. اور دوسری چیز اچھے اخلاق، یہ دونوں. بھائی برے اخلاق میں آدمی کو بگڑنا پڑتا ہے، لیکن اچھے اخلاق میں آدمی کو بگڑنا پڑتا نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، مخلوق ان دونوں کاموں سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. مخلوق کے لیے ان دونوں کاموں سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، زبان کو دیر تک خاموش رہنا، اس سے زیادہ اچھا کوئی کام نہیں ہے. چلو ایک صفحہ ہو گیا لمبے نسخے میں، چلو.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه وما يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه فقال لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة. فاعتق أبو بكر رضي الله تعالى يومئذ بعد رقيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأعوذ رواه الديقين رحمه الله والأحاديث الخمسة في شعب الإيمان.
أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے منقول ہے، کہتی ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے غلاموں میں سے بعض پر لان تان کر رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، پھر کیا فرمایا؟ لعنت کرنے والے اور صدیقین کیا جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی مقام صدیقیت اور لان تان کبھی جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی ایمان اور لان تان جمع نہیں ہو سکتا، تو مقام صدیقیت اور لان تان تو بدرج اولا جمع نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے تنبیہ فرمائی، کلا ورب الکعبہ، ہرگز نہیں کعبہ کے رب کی قسم. بس حضور کی یہ تنبیہ سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے بعض غلاموں کو آزاد کر دیا. کوتاہی ہوئی نے غلام کے حق میں، اس کا کفارہ اسی دن بعض غلاموں کو آپ نے آزاد کر ڈالا. پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کرنے کے لیے، اور کہنے لگے حضور آج کے بعد میں کبھی لان کے الفاظ نہیں بولوں گا. آج بول لیا، آج کے بعد میں کبھی لان کے الفاظ نہیں بولوں گا. چلو. نو بجے ٹھیک ہے، چلو یہ روایت عبارت پڑھ ڈالی، پوری کر ڈالا. ہاں حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کھینچ رہے تھے، ایسا کھینچ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی نکال کے پھینک دیں گے، یعنی زبان پر غصہ اتار رہے تھے اور لگتا تھا کہ زبان کھینچ کے نکال دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رکو رکو رکو، ایسا نہ کرو، اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں یہ زبان کھینچ کے نکال لیا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسی زبان نے تو مجھ کو ہلاکت کی جگہوں میں پہنچایا ہے، اسی زبان نے تو مجھ کو ہلاکت کی جگہوں میں پہنچایا ہے. یعنی بہت سارے گناہ برائی انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، یہ حضرت ابو بکر کا اپنی زبان کو تنبیہ کرنا تھا, یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ نکال ڈال دے. اس لیے کہ نکال ڈالنا اس طرح اعضاء کو اپنے ہاتھ سے گناہ کا کام ہے. وہ کیسے صدیق اکبر کر سکتے تھے؟ گویا زبان کو ایسی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی وہ ایسی برائی میں مبتلا نہ ہوئے. گویا بہت سی برائیوں کی جڑ یہ زبان ہے.